بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النور مختصر تفسير كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 6 پر، اور اسی آیت کریمہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. پچھلے درس میں ہم نے زناکاری اور قذف کے تعلق سے جو احکام ہیں اور جو حد ہے وہ بیان کی تھی، اور جو حد القذف ہے یعنی اگر کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، کسی پاک دامن مرد عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس پر شرعاً یہ فرض ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے. اگر 4 گواہ نہیں لے کے آ سکتا تو اس پر حد القذف 80 کوڑے لازم ہو جائیں گے. اور پھر اگر مسئلہ اپنی اہلیہ کا ہو، بیوی کا ہو، تب اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک شخص نے دیکھا ہے، نعوذ باللہ، اپنی بیوی کو کسی شخص کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حل ہے؟ کیا اس پر بھی 4 گواہ لازمی ہیں، ورنہ اس پر حد القذف قائم کی جائے گی؟ یہ اس کا کیا حل ہے؟ تو شریعت میں اس کا حل ہے، جو آیات میں نے پڑھ کے سنائی ہیں انہی میں اس بڑے عظیم مسئلے کا حل ہے. اس مسئلے کو اللعان کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اللعان یہ لفظ لعن سے لیا گیا ہے، لعنت دینے سے یا لعنت کرنے سے لیا گیا ہے، اور یہ خصوصی طور پر تب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے. کہ 4 گواہ یہاں پر ممکن نہیں ہیں کہ کوئی شخص بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے زنا کرتے ہوئے، پھر وہ جا کے گواہوں سے جا کے پوچھے یا دیکھے، تو ممکن نہیں ہے. کسی کی غیرت گوارہ نہیں کرتی. تو شریعت نے اس کا آسان راستہ نکالا ہے، اور وہ ہے اللعان. اب لعان کیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، آئیے دیکھتے ہیں. میں پہلے ان آیات کا ترجمہ مختصر تفسیر کر دیتا ہوں، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کا تفصیل کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اصل قصہ جو ہے وہ یہ ہے اللعان کے تعلق سے، کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو ہیں، جب یہ آیات قذف کے تعلق سے سنی کہ 4 گواہ لازمی ہیں ورنہ پھر حد القذف قائم کی جائے گی، تو انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھ رہے تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کیونکہ خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جو حکم موجود ہے وہی حکم ہے اس میں بھی، یا 4 گواہ لے کے آئے نہیں تو اس پر حد القذف قائم ہو جائے گی، کیونکہ وحی نازل نہیں ہوئی اس کے تعلق سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تئیں کچھ فرماتے نہیں ہیں. وحی نازل ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو پہنچا دیتے ہیں. تو اگلے دن وہ شخص آیا بڑا پریشان، اور کہا جو میں نے آپ سے کل پوچھا تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ میری بیوی کے ساتھ فلان شخص تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چار گواہ لے کے آؤ. یا رسول اللہ میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ یعنی گواہ تو نہیں ہے, ورنہ پھر آپ پہ کوڑے مارے جائیں گے, حد القذف ہے. میں نے عرض کیا رسول اللہ میں صحیح سچ کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا, یعنی اور کوئی حل اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا. بہرحال وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور جو پہلی روایت جس کا میں نے ذکر کیا, جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کچھ ایسے بیوی کو دیکھے کسی اور مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے, اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو بہت بڑی چیزیں خاموشی اختیار کرے گا, اگر وہ کچھ کہتا تو بہت بڑی بات کرتا تو کرے تو کیا کرے کیا؟ یعنی اگر بتاتا ہے تو حد اس پہ قائم کی جائے گی, چار گواہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ اگر خاموشی اختیار کرتا ہے نہیں بتاتا ہے تو حد سے تو بچ جائے گا, لیکن بیوی ساتھ رہے کیسے؟ تو نہ خاموشی اختیار کر سکتا ہے نہ بتا سکتا, تو کرے تو کرے کیا؟ تو اگلے دن یہ مسئلہ ہوا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے, کچھ جواب نہیں دیا. تو وہ شخص چلا گیا, کافی غم زیادہ پریشان تھا, میں کیا کروں؟ اب میں نے بتا بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب کوئی چارہ بھی نہیں ہے, اب گھر میں رہ بھی نہیں سکتا, اور میں سچا بھی ہوں, اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا, میں کیا کروں؟ تو وحی نازل ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم, اور جو لوگ اپنے بیووں پر تہمت لگائے یعنی زنا کی, اور ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو کیا کریں؟ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ, تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار بار گواہی دے. کہ میں سے ہر شخص جو ہے فشہادۃ احدہم, وہ شخص جو ہے جس جو بیوی پر تہمت لگا رہا ہے زنا کی, تو اس پر اب چار گواہ تو نہیں ہیں, اب چار گواہوں کی جگہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا, اشہد باللہ, میں آگے تفصیل بتاؤں گا, اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین, کہ وہ سچا ہے جو اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے اپنی بیوی پر. والخامسۃ, اور پانچویں مرتبہ کہے گا, والخامسۃ پانچویں مرتبہ, ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. یہ خاوند کی طرف سے ہو گیا, ابتدا خاوند کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد, ویدرو عنہ العذاب, اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا یعنی حد, کیسے؟ ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین, کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ یعنی اس کا خاوند جو ہے البتہ جھوٹوں میں سے ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, سچا نہیں ہے, اس نے غلط تہمت لگائی مجھ پر زنا کی. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین, اور پانچویں مرتبہ یا پانچویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو اگر وہ سچوں میں سے ہے, یعنی اس کا خاوند اگر سچوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو. یہ آیات اللعان ہے. پھر فرمایا, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب الحکیم, اگر تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی, اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے. یعنی اگر اللہ کا خاص فضل و کرم نہ ہوتا, فضل و رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر, اور لعان کا حل نہ ہوتا, اور جو تم لوگوں نے اس لعان میں کہا ہے کہ ایک سچ ایک جھوٹا تو ہے, دونوں سچے دونوں جھوٹے تو نہیں ہیں, تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر لیں, اللہ بڑی حکمت والا ہے. اس لیے احکم الحاکمین نے شریعت میں اس مسئلہ کا حل بھی بتا دیا ہے, اور توبہ بھی بتا دیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آپ رب سے توبہ کریں جب بھی کوئی گناہ ہو جائے, اور اللہ کا خاص فضل ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی مومنوں پر کہ مسئلے کا حل بھی ہے اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. اب ہوتا کیا ہے, اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ قاضی کے پاس جائے اور وہاں پر جا کے کہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے. قاضی اسے کہے گا بیوی کو بلاؤ. بیوی آئے گی وہاں پہ. قاضی پہلے خاوند کو کہے گا آپ نے چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی گواہ کے ساتھ. وہ کہے گا اشہد باللہ کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی گواہی کے ساتھ. یہ خاص ہے کیونکہ آیت میں کیا آیا ہے فشہاد اربع شہادات باللہ. شہادات باللہ یعنی واللہ. اب پتہ ہے باللہ کا کیا مطلب ہے؟ واللہ تاللہ و باللہ. یہ با جو ہے حرف القسم میں سے ہے. واو حرف القسم ہے, تا حرف القسم ہے, اور با بھی حرف القسم ہے. تو یہ خاص گواہی. اب قسم کا بھی تھی نا واللہ, تو اس میں گواہی کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نعم البدر کس چیز کا ہے؟ چار گواہوں کا ہے جو ہونے چاہیے تھے. اب چار گواہ تو نہیں ہیں, اب بیوی کے کہاں سے چار گواہ لے کے ہیں؟ اس لیے گواہی کے لفظ کو باقی رکھا ہے اور ساتھ اللہ کے قسم کو جوڑ دیا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں گواہی کے ساتھ کہ میری بیوی نے زنا کیا اور میں سچا ہوں. یہ جملے ہونا چاہیے. چار چیزیں لازمی ہیں. نمبر ایک قسم ہے, نمبر دو گواہی ہے, نمبر تین زنا ہے, بیوی کے تعلق سے زنا کیا ہے, نمبر چار میں سچا ہوں جو میں نے کہا ہے, یعنی جو میں نے زنا کی بات کی ہے اس پر میں سچا ہوں. چار مرتبہ یہ جملہ دہرائے گا. پانچویں مرتبہ جملہ دہرانے کے بعد کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں. پانچویں مرتبہ یہ جملہ پورا دہرائے گا اور اس میں یہ جملہ ایڈ کرے گا کہ اگر کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں یا جھوٹوں میں سے ہوں. اب اس نے اپنا کام کر دیا, اس پر حد القذف قائم نہیں ہوگی. اب چار گواہوں گوئے کو اس نے چار وہ چار گواہ لے کے آیا ہے. کیونکہ چار گواہ کو نعمل بدل کیا ہے؟ یہ قسم گواہی کے ساتھ اس طریقے سے. اب بیوی کی باری آتی ہے اور ترتیب شرط ہے, الفاظ بھی شرط ہیں. پہلے ترتیب خاوند, اگر بیوی پہلے کہہ دے نہیں جائز نہیں ہے, لحان نہیں ہے, جسے تہمت لگے وہ پہلے قسم کھائے گا خاص طریقے کی. تو پہلے خاوند ہے, اب پھر بیوی کو قاضی کہے گا اب تم چار مرتبہ قسم کھاؤ گواہی کے ساتھ. وہ کہے گی اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے جسے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے. یہ جملہ ہوگا, میں اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ شخص یعنی میرا خامی جو یہ جھوٹا ہے جو اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی. چار مرتبہ کہے گی. پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گی, یہ جملہ ایڈ کرے گی اس جملے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر وہ سچا ہو. اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر وہ یعنی خامین میرا سچا ہو جو اس نے مجھ پر تو مطلب کہ زنا کی. اب جب یہ مکمل ہو جائے گی اس کے یعنی عین جو اس کے یہ جملے جو ہیں, اب اس پر حد الزنا جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی. اس پر حد نہیں, زنا قذف خاوند کا تھا نا, اب اس زنا ثابت ہو گیا نا. اب جب اسے چار گواہ لے کے آیا ہے, اگر کوئی چار گواہ لے کے آئے کسی عورت پر کسی زنا کیا تو کیا ہوگا؟ عورت پر رجم ہوگا, شادی شدہ اگر ہے تو. اگر شادی شدہ نہیں تو اس پر سو کوڑے ہیں, ایک سال کی جلاوت نہیں ہے. اب یہاں پر کیونکہ شادی شدہ ہے, یہاں پر حد الرجم ہے کہ اسے پتھروں سے مار مار کر اسے قتل کیا جائے گا. اب اس حد سے بچنے کے لیے اس کے سامنے کیا راستہ ہے؟ لعان کا راستہ ہے. جب اس نے یہ جملے کہہ دیے ہیں اس پر, اب اس پر حد الزنا ساقط ہو گئی. مرد پر خاوند پر حد القذف ساقط ہو گئی ہے, بیوی پر حد الزنا ساقط ہو گئی ہے. وہ فرق بینہما, حکم کیا ہے آگے؟ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کا رشتہ ختم. اگر بچہ پیدا ہو گیا ماں کے ساتھ باپ کا نام نہیں ملے گا اسے, ٹھیک ہے نا. تو یہ لعان کے تعلق سے چند اہم جملے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. شریعت نے اس کے بڑا خوبصورت حل نکالا ہے کہ کہاں چار گواہ ہوں گے اور کس طریقے سے چار گواہ کو لایا جائے گا ممکن نہیں ہے. اور خاوند کی غیرت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی. سبحان اللہ. اور سیدنا سعد بن معاف رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی شدید غصے میں آئے, یا رسول اللہ کون انتظار کرے گا, تو تلوار اٹھا کے اسے قتل ہی کر دے گا نا. تو صحابہ کو تعجب ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم سیدنا سعد, یعنی سعد کی غیرت کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت کھاتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت کھاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سبحان اللہ. تو صحابی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, لیکن اس میں ایک بات ہے. جب یہ لعان ہوا, اب ایک سچا ایک جھوٹا تو ہے, یہ طلاق لفظ کے بغیر طلاق نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے ختم رشتہ ہو گیا. طلاق خلا نہیں, یہ نکاح فسخ میں نکاح, یہ تعلق ہمیشہ کے لعان کے بعد ختم ہو گیا. اب واپسی کا راستہ بند ہے, ختم. اس میں بعض روایات میں آیا ہے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعان کی وقت آئے اور یہ جملے پڑھیں تو خامد کو بھی کہ اللہ سے ڈریں. جب پانچویں مرتبہ آئے نا, پانچویں مرتبہ لعان کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سے ڈریں, تنبیہ کی ہے کہ یا رسول اللہ میں سچا ہوں, تو پورا پڑھ لیا ہے. جب بیوی کی باری آئی ہے تو لڑکھڑا آ گئی, تھوڑا سا خاموشی اختیار کے ڈر گئی. پھر روایت میں آئے کہ اس کو سوچ پڑی, اب پورا خاندان ہے, میں اعتراف کر لیا تو پورا خاندان بدنام ہو جائے گا, تو اس خاندان کو ترجیح دے کے لعان کر لیا ہے. سبحان اللہ. تو اس یہ ثابت ہو کہ غلطی اس کی بیوی سے ہوئی تھی اور صحابی جو تھا وہ سچا تھا اس معاملے میں. واللہ اعلم. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم له عذاب عظیم. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں سے ایک جماعت ہیں, لا تحسبوا شر لکم, تم اسے اپنے لیے برا یا شر گمان نہ کرو, بل و خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا گناہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے, عذاب عظیم ہے. نعوذ باللہ. ان آیات میں افک کا قصہ ہے, حدیث الافک. ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی منافقین نے, اور کچھ بعض لوگ بھی ان کے علاوہ اس میں شامل ہوئے تھے. اسے حدیث الافک کہتے, متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. میں پہلے قصہ سناتا ہوں صحیح بخاری سے, اور پھر ان آیات کی تفسیر مختصر تفسیر کریں گے انشاءاللہ. غالباً اگر درس میں تفسیر کروں گا, کیونکہ قصہ بہت لمبا ہے. تو آج کے درس میں اصل معاملہ کیا تھا, قصہ کہاں سے شروع ہوا, کیا مسئلہ تھا, اور پھر یہ آیات بعد میں نازل ہوئی. تو پہلے جب قصہ ہم سن لیں گے تو بڑے آسانی سے ان آیات کو سمجھا جا سکتا ہے, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت وحی کے ذریعے ساتویں آسمان سے نازل کی ہے, جو تا قیامت تلاوت ہوتا رہے گا. اور اصل میں یہ جو سورۃ النور کی ابتدائی آیات ہے, ایک تمہید ہے مقدمے کے طور پر. اصل مسئلہ یہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ کی براءت کو ثابت کرنے کے لیے ان مسائل کو بیان کیا بڑی پیاری خوبصورت ترتیب کے ساتھ. پہلے کہ یہ سورت ہے, اسے فرض کر دیا گیا ہے, اللہ نے خاص نازل کیا اس کے احکام جو ہیں, اور پھر یہ بیان کیا کہ زانی عورت ہے اور زانی مرد ہے, اس کے حکم بتا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر نکاح کون کر سکتا ہے, زانی مرد اور عورت جو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں, یہ مشرک ہوگی یا زانی ہوگی, مومن تو نہیں کر سکتے, اس کی نفی بھی کر دی. یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو سب سے پیاری بیوی, ان کے تعلق سے تہمت لگی زناکاری کی. اب اس کی برات کے لیے تمہید کتنی خوبصورت تمہید ہے. اور پھر بات قذف کی ہے, اگر کوئی بھی پاک دامن مسلمان عورت پر قذف کرتا ہے یا تہمت لگاتا ہے زناکاری کی, اس پر حد ہوگی, یا چار گواہ لے کے ہے یہ حد قائم ہوگی. پھر میاں بیوی کے معاملے میں آیا, کوئی بیچ میں بات نکلی تھی, بیچ میں اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب اصل مسئلہ جو حل جو مسئلہ تھا اس کی طرف واپس آئے ہیں. جو لوگ سب سے بڑا جھوٹ اور بہتان لے کے آئے ہیں, تم میں سے ایک گروہ تھا جس جن لوگوں نے یہ کہا ہے, عبداللہ بن ابی بن سلول جو سردار تھا منافقین کا, اس نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا ہے. اور پھر لوگ بعض لوگ اور اکثر منافقین نے اس کو لے لیا ہے اور لوگوں نے بات کرتے رہے, اور چند صحابہ جو ہیں بہت کم تعداد میں, ایک یا دو ہیں یا تین, ان کے منہ سے بھی چند ایسے الفاظ نکلے ہیں اور اس میں شامل ہوئے تھے. لیکن جو اچھی جو خوبصورت بات یہ ہے, میں اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کروں گا. اللہ فرماتا ہے لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم, اتنی بڑی تہمت شر نہیں ہے. سید عائشہ پر تہمت زناکاری کی, نعوذ باللہ, لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم, شر کیوں نہیں ہے, خیر کیا پہلو کہاں پہ خیر ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا. میں آئیے دیکھ سے بخاری میں پوری بات پڑھ کے دیتا سناتا ہوں, اور اس میں انشاءاللہ جو چند اہم فائدے وہ بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 2661 میں یہ قصہ موجود ہے, 2661. سید عائشہ خود روایت کرتی ہیں, فرماتی ہیں کہ جب آپ حسن سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے کہ کس بیوی کس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں, جس کے نام کا قرآن نکلتا سفر میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی. چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر, اسے غزوہ الرئیسیہ بھی کہتے ہیں بل مستلق بھی کہتے ہیں, یہ 5 ہجری میں ہوا آیات الحجاب نازل ہونے کے بعد, جب پردے کے آیات نازل ہوئے اس کے بعد یہ غزوہ ہوا 5 ہجری میں. فرماتی ہیں چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ڈلوایا اور میرا نام نکلا. اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, یہ واقعہ پردے کے آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے. خیر میں ایک ہودج میں سوار رہتی تھی, ہودج کہتے ہیں خاص ایسی چیز کو جو ہر طرح سے بند ہوتا ہے پردے اس میں ہوتا ہے, اور وہ اونٹ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو عورت سوار ہوتی ہے مکمل پردے میں ہو, اسے ہودج کہتے ہیں. کہتی ہیں فرماتی ہیں خیر میں ایک ہودج میں سوار رہتی تھی, اس میں بیٹھے بیٹھے مجھ کو اتارا جاتا تھا, اس طرح ہم چلتے رہے. پھر جب رسول اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی واپس جانے کا کوچ کرنے کا حکم دیا. میں یہ حکم سنتے ہی اٹھی اور لشکر سے آگے بڑھ گئی نہ قضا حاجت کے لیے. جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کجاوے کے پاس آ گئی جہاں پر ان کا ہودج تھا. وہاں پہنچ کر جب میں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ میرے ایک ہار تھا اظفار کے نگینوں والا موجود نہیں تھا, یعنی ہار ان کا گم ہو گیا. اس لیے میں وہاں دوبارہ پہنچی جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی اور میں نے ہار کو تلاش کیا. اس تلاش میں تھوڑی سی دیر ہو گئی, اس عرصے میں وہ اصحاب جو تھے جو مجھے سوار کراتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں بیٹھی ہوں. ان دنوں میں عورتیں ہلکی پھلکی تھیں, بھاری بھر کم نہیں تھیں, گوشت میں زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ بہت معمولی غذا کم غذا کھاتی تھی. یہ فائدہ دیکھیں کہ کم غذا کھانے سے انسان تندرست رہتا ہے. سید عائشہ کے جسم بھی بالکل دبلا پتلا تھا, عمر بھی زیادہ بڑی نہیں تھی, اور ایک تو کھانے کی قلت ویسی تھی, ویسے بھی جو سنت طریقہ کھانے کا زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھایا جاتا, کم کھایا جاتا ہے. تو فرماتی ہیں ان دنوں میں عورتیں زیادہ موٹی نہیں تھیں, یعنی بھاری بھر کم نہیں تھی, دبلی پتلی ہو کرتی تھیں اور یعنی وزن بہت کم ہوتا تھا. یہ کیوں فرما رہی ہیں؟ کیونکہ جب ان دونوں نے اس کو ہودج کو اٹھایا انہیں محسوس ہوا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے, تو انہیں اٹھا کے رکھ دیا. فرماتی ہیں اس لیے ان لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا. میں یوں بھی نو عمر لڑکی تھی, چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے. جب لشکر روانہ ہو چکا تو مجھے اپنا ہار ملا اور میں پڑاؤ کی جگہ آئی, لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا, اس لیے میں اس جگہ گئی جہاں پہلے میرا قیام تھا. میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں لوٹ کے آئیں گے. وہ یہ حکمت عملی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی سفر میں یا کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ وہیں پہ چلیں جہاں پر سب موجود تھے, کیونکہ پتہ ہوگا جب بھی وہ دیکھے کوئی چیز کھو گئے تو وہ اسی جگہ واپس آئیں گے جہاں پر موجود تھے پہلے. اور یہی حکم ہے اگر لقطہ ہے, کوئی چیز گر جاتی ہے, کیوں کہتے اسے مت اٹھاؤ, کیونکہ جس سے کوئی چیز گھمی ہے تو وہیں پہ آئے گا نا جہاں پر اس نے کھوئی ہے. اگر آپ اٹھا لیں گے تو جو ہے وہاں پہ جگہ اسے وہاں پہ نہیں پائے گا. تو یہ بہترین حکمت عملی کہ جہاں پر کوئی شخص موجود ہو تو اسی جگہ پر جانا چاہیے. فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں لوٹ کے آئیں گے اپنی جگہ پہنچ کر. میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی, نیند کا غلبہ ہو گیا, سو گئی. اور میں سو گئی, صفوان بن معطر رضی اللہ عنہ جو پہلے سلمی تھے پھر ذکوانی ہو گئے, لشکر کے پیچھے تھے. ایک صحابی لشکر کے پیچھے ہوتے تھے ہمیشہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دیتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز کوئی لشکر کا کوئی ہم پہ ہو تو ایک سب صحابی سب سے آخری میں آتے اور بچا کچھ سامان جو ہے وہ سب اپنے ساتھ لے کے جاتے اور ان کو جا کے دے دیتے. تو یہ صحابی سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ جو ہیں فرماتی ہیں جو لشکروں کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر انہیں اس کے مالک تک پہنچانے کی خدمت کے لیے مقرر تھے وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ نظر پڑا, اس لیے وہ قریب پہنچے. پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. ان کے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی. تو انہوں نے کیا پڑھا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب مصیبت ہو. اب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ اکیلی ہے, میں بھی اکیلا ہوں, کوئی بھی نہیں ہے, اس سب لشکر پورا چلا گیا ہے. تو یہاں پر سید عائشہ کے لیے مصیبت ہے, اکیلی ہیں بیچاری. تو پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب یہ انہوں نے پڑھا سید عائشہ بیدار ہو گئی نیند سے. فرماتی ہیں آخر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا, اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا تاکہ بلا کسی مدد کے میں خود سوار ہو سکوں. تو انہوں نے کیونکہ اونٹ میں سوار کرنے کے لیے اب غیر محرم مرد ہے, اب کیسے ہاتھ لگا کے بیٹھا تھا اور عورت کے بہت مشکل ہے ایک اونٹ پر سوار ہونا. تو بڑے پیارے حکمت عملی کی انہوں نے, تو اونٹ کو انہوں نے جھکا دیا, بٹھا دیا, اور جو پاؤں اونٹ کو ان کو موڑ دیا. اور جب موڑا تو نیچے ہو گیا, تو اونٹ کے پاؤں پہ رکھ کر سید عائشہ اوپر سوار ہوئی. انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو, مدد بھی نہیں کی. فرماتے چنانچہ میں سوار ہو گئی, اب وہ اونٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے خود اس کے آگے کے چلنے لگے. اس طرح ہم جب لشکر کے قریب پہنچے تو لوگ بھری دوپہر میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے. اتنی ہی بات تھی جس کی بنیاد پر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا. اور تہمت کے معاملے میں پیش عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا, یعنی نام بھی اس کا موجود ہے منافق کا. یعنی سب سے بڑی بات جو ہے اس بندے نے شروع کی تھی, اس بندے نے کی تھی. فرماتے پھر ہم مدینہ آ گئے اور میں ایک مہینے تک بیمار رہی. اپنی اس بیماری کے دوران مجھے اس سے بھی بڑا شبہ ہوتا تھا کہ ان دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم بھی میں نہیں دیکھتی تھی جن کا مشاہدہ اپنی پچھلی بیماریوں میں کر چکی تھی. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تو سلام کرتے اور صرف اتنا دریافت فرماتے اور یہ پوچھتے آپ کا مزاج کیسا ہے, یہ مزاج کیسے, کیف اتیکم عربی کا لفظ ہے حدیث میں, آپ کیسی ہیں مختصر. اور اس سے پہلے جب بیمار ہوتے تو بڑے پیار سے بڑے شفقت سے پوچھتے تھے, بیٹھتے تھے. لیکن یہ پہلی مرتبہ محسوس کر رہی تھی کہ کچھ فرق پڑا ہے آپ وسلم کی شفقت میں, آپ وسلم کا جو طریقہ تھا کوئی فرق پڑا ہے. فرماتی ہیں جب جو باتیں تہمت لگانے والے پھیلا رہے تھے ان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں تھی. جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو ایک رات میں ام مصطح کے ساتھ مناسا کی طرف گئی. یہ ہماری قضاء حاجت کی جگہ تھی, ہم یہاں صرف رات ہی میں آتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے. میدان میں جانے کے سلسلے میں قضاء حاجت کے لیے ہمارا طرز عمل قدیم عرب کی طرح تھا. میں اور ام مصطح بن ابی رحم جو ہیں چل رہی تھیں کہ وہ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑیں. ام مصطح چادر میں الجھ کر اپنے چادر میں ادھر الجھ کر گر پڑیں. جب گری تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا, مصطح برباد ہو. اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہیں مصطح, بیٹے مصطح جو ہے بیٹے کا نام ہے, کہتی مصطح برباد ہو. میں نے کہا بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی, ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا. جنگ بدر میں سید مصطح صحابی شریک تھے جنگ بدر میں، یعنی بدری صحابی ہیں، وہ کہنے لگیں اے بھولی بھالی، جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا. پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائی اور ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی. میں جب اپنے گھر واپس ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیفتیکم، مزاج کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے والدین کے یہاں جانے کی اجازت دیجئے، اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ان سے اس خبر کی تحقیق کروں گی کہ یہ خبر یہ واقعی ہے یہ ایسی باتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ ام رومان سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے فرمایا بیٹی، اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہ کر، اللہ کی قسم شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین خوبصورت عورت کی کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سونکنیں بھی ہوں، پھر بھی اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جا رہی ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ، سوکروں کو کیا ذکر ہے یہاں پہ، وہ تو دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ وہ رات میں نے وہیں گزاری. سید عائشہ فرماتی ہے صبح تک میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، مسلسل روتی رہیں اور نہ ہی نیند آئی. صبح ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کیا، سید عائشہ کے تعلق سے مشورہ کیا سید علی بن ابی طالب سے، حسین اسامہ بن زید سے. ان دونوں کو بلوایا کیونکہ وحی اس سلسلے میں اب تک نہیں آئی تھی. ایک مہینہ دیکھیں، آزمائش دیکھیں، ایک مہینہ وحی نازل نہیں ہوئی. سید اسامہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سید عائشہ کے تعلق سے، اس لیے کہ سید اسامہ کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محبت اپنے بیویوں سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ کیا ہے. تو جواب میں سیدنا اسامہ عرض کرتے ہیں آپ کی بیوی یا رسول اللہ، واللہ ہم ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے. آپ کی اہلیہ آپ کی بیوی ہیں، واللہ کی قسم ہم خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے. سیدنا علی سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سیدنا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے اور عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، باندی سے بھی آپ دریافت فرما لیجئے، کیونکہ ایک باندھی تھی سیدنا بریرہ، سیدنا عائشہ کی باندھی تھی، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ بہتر جانتی ہوں گی، وہ سچی بات بیان کریں گی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاص خادمہ تھی، وہ دریافت فرمایا. سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شبہ ہوا ہو؟ سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عیب میں ان پر لگا سکوں. اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نو عمر لڑکی ہے، یعنی کم سی لڑکی ہیں، آٹا گوند کر سو جاتی ہیں، پھر بکری آ کے اسے کھا لیتی ہیں، عام جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں مدد چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے شخص کے بارے میں میرے کون مدد کرے گا جس کی اذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے. اللہ کی قسم اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں ہے. پھر نام بھی اس معاملے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کا لیا جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، جیسے سیدنا صفوان کے تعلق سے. خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے ہیں، یعنی اکیلے وہ شخص کبھی میں نے دیکھا نہیں اسے. یہ سن کر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، واللہ اللہ کی قسم میں آپ کی مدد کروں گا اگر وہ شخص جس کے متعلق تہمت لگانے کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے اوس قبیلے سے ہو، اگر ہمارے قبیلے اوس قبیلے سے ہوگا تو ہم اس سے گردن مار دیں گے، گردن اڑا دیں گے، کیونکہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو وہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دیں، جو بھی آپ کا حکم ہوگا اس کی ہم تعمیل کریں گے. اس کے بعد سیدنا سعد بن عبادہ، یہ تو دوسرے صحابی ہیں انہوں جو ہیں، کھڑے ہوئے جو قبیلہ خزرج کی سردار تھے، حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت صالح تھے، ہم سے کبھی ایسی بات ہم نے عجیب بات نہیں سنی تھی، لیکن اس وقت سید سعد بن عبادہ انہوں کی بات پر حمیت سے غصہ ہو گئے تھے، جب بات قوم کی اوس خزرج کی تھوڑا حمیت جا گئے, سبحان اللہ, بشر ہیں, غلطی ہو گئی, حمیت غصے میں آ گئے, اور سب معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ کہنے لگے کہ رب کے دوام اور بقا کی قسم, تم جھوٹ بولتے ہو, نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے. جیسے اسید بن حضر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, جیسے سعد بن معاذ کے چچزاد بھائی ہیں, اور کہا اللہ کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے, اگر رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں تو ہم اسے قتل کر دیں گے. کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تم مرافق ہو. سیدنا اسد بن حضیر نے سعد بن عبادہ کے تعلق سے کہا کہ تم بھی اب منافق ہو, تم ایسی باتیں کرتے ہو, کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو. اس پر اوس و خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی منبر پر تشریف فرما تھے, منبر سے اترے اور لوگوں کو نرم کیا. اب سب خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے. میں اس دن بھی روتی رہی, نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی. پھر میرے پاس میرے ماں باپ آئے. میں ایک رات اور ایک دن سے برابر روتی رہی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے. انہوں نے بیان کیا کہ ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک انصاری عورت نے اجازت چاہی اور میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی, اور وہ میرے ساتھ بھی بیٹھ کر رونے لگیں. ہم سب اسی طرح تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے. جس دن سے میرے متعلق وہ باتیں کہیں جا رہی تھیں جو کبھی نہیں کی کہیں گئی تھیں, اس دن سے میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک انتظار کر رہے تھے, لیکن میرے معاملے میں کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی. سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھی اور فرمایا, اے عائشہ تمہارے متعلق مجھے یہ باتیں معلوم ہوئیں, اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری برات ظاہر کر دے گا, اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو, یعنی توبہ کر لو, اور اس کے حضور توبہ کرو کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیتا اور توبہ قبول کرتا ہے. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی, میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنے باپ سے کہا, سید ابوبکر صدیق سے, کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق کچھ کہیے. سید ابوبکر کہتے, اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں. اب باپ بیچارہ کیا کہے. فرماتے, میں نے اپنی ماں سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کچھ کہیے. تو ماں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا کہوں. انہوں نے بیان کیا, یعنی ماں نے اتنا یہ جملہ کہا کہ میں نو عمر لڑکی تھی, قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا. میں نے کہا اللہ گواہ ہے, سید عائشہ فرماتی, اللہ گواہ ہے, مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواہ سنی ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں, والدین کو بھی کہہ رہی ہیں. اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں اس بہتان سے بری ہوں, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں, تو آپ لوگ میری اس معاملے میں تصدیق نہیں کریں گے. لیکن اگر میں گناہ کو اپنے ذمہ لے لوں, حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں, تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کر دیں گے. اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کے سوا نہیں پاتی, یعنی یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی. جب انسان شدید غم میں ہوتا ہے تو فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال آپ لوگوں کی, میری مثال ایسی ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے والد کی اپنے بیٹوں کے ساتھ مثال تھی. کیا مثال تھی؟ فرماتی ہیں کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, میں صبر جمیل کرتی ہوں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس معاملے میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد بستر پر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور مجھے امید تھی کہ خود اللہ تعالیٰ میری برات کرے گا, لیکن میرا یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی. میری اپنی نظر میں حیثیت اس سے بھی بہت معمولی تھی کہ قرآن مجید میرے متعلق کوئی آیات نازل, کہ قرآن مجید میں میرے متعلق کوئی آیات نازل ہوں گی. ہاں, مجھے اتنی امید ضرور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا. اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ اس وقت گھر میں موجود کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. شدت وحی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے, وہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بھی تھی. پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا. جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبانی جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کر کہ اس نے تمہیں بری قرار دے دیا. میری والدہ نے کہا، بیٹی جا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑی ہو جا. میں نے کہا، نہیں قسم اللہ کی، میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی، اور میں تو صرف اللہ کی حمد و ثنا کروں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے تہمت تراشی کی ہے وہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں، الی آخر الآیات. جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیت نازل فرمائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو مصطح بالاثاثہ مصطح بالاثاثہ رضی اللہ عنہ کے اخراجات قرابت داری کی وجہ سے خود اٹھائے کرتے تھے، مصطح رضی اللہ عنہ جو ہیں سر ابو بکر کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، اور مسکین فقیر تھے، مہاجر بھی تھے، مسکین بھی تھے، فقیر بھی تھے، اور رشتہ دار بھی تھے، تو سب خرچ کرتے تھے، ان کا اپنے پاس تو کچھ نہیں تھا. جب پتہ چلا اب برات کی آیت نازل ہو گئی، پتہ چلا مصطح بھی شامل ہے تہمت لگانے میں، تو جو خرچ دیتے تھے وہ سب نے روک دیا. جب نے خرچ روک دیا تو آیت نازل ہوئی قرآن مجید، انہیں آیات کے آپ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِلَىٰ قَوْلِ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، کہ تم میں سے جو صاحب فضل اور صاحب مال لوگ قسم نہ کھائیں کہ میں خرچ روک دوں گا، غفور رحیم تک یہ آیتیں نازل ہوئیں. پھر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم بس میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، یعنی میں واپس خرچ کی طرح شروع کر دوں گا. چنانچہ مصطح رضی اللہ عنہ کو جو آپ پہلے دیا کرتے تھے وہ پھر سے دینے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن جحش رضی اللہ عنہ المؤمنین سے بھی میرے متعلق پوچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ زینب تم عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا جانتی ہو اور کیا دیکھا ہے؟ تو انہیں جواب دیا، میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، جو چیز میں نے دیکھی ہو یا نہ سنی ہو وہ آپ سے بیان کرنے لگوں، اللہ گواہ کہ میں نے ان میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ یہی میری برابر کی تھیں، یعنی سوکروں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی وجہ سے بچا لیا، یعنی میرے خلاف کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی. یہ حدیث سے بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں یعنی بہت سارے عظیم فوائد ہیں، وقت نہیں بیان کرنے کے، لیکن یہ دیکھیں یہ عجیب سا قصہ، اسے کہتے حدیثت الافق. افق کہتے بہت بڑے جھوٹ کو، اور جھوٹ کس طرح کے، سبحان اللہ، دیکھیں کہ منافقین نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کہ عزت اور آبرو اور گھر کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی دیکھیں اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تکلیفوں سے گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، یعنی کاہن کہا گیا ہے، شاعر کہا گیا ہے، جادوگر کہا گیا ہے، پھر وارا پیٹا بھی گیا ہے، ہاتھ بھی اٹھایا گیا ہے، جلاوطن کیا گیا ہے، قتل کی دھمکی دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ منافقین نے گھر تک بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک بھی تہمت لگے، نعوذ باللہ. اللہ کی حکمت ہے، احکم الحاکمین کی حکمت، ایک مہینے تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کیے، اس لیے کہ شک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بیوی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں کیا بات آئی ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، صحابہ کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے مشورہ کیا. حسن علی قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے پوچھا، حسن علی نے جو کہا وہ غلط نہیں ہے، یعنی آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یہ نہیں نعوذ باللہ سید عائشہ سے ان کا کوئی دشمنی تھی، انہوں کبھی عورتیں کام تھوڑی ہیں، عورتوں کو قلت تو نہیں ہے، یعنی اگر ان سے کچھ ہوا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، کوئی ایسی بات. حسن اسامہ بن زید کو، کیونکہ ان کے یعنی منہ بلے بیٹے جو سیدنا زید کہ ان کے بیٹے ہیں، بہت قریب ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، اتنی پیار کر دیتے ان سے، تو گھر میں آتے جاتے تو گھر کے بارے میں بھی جاتے تھے، اور آپ سے محبت بیوی کو وہ بھی جانتے تھے، اس لیے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے وہ بھی جواب دے دیا. سیدنا زینب سے پوچھا، انہوں نے بھی جواب دے دیا. اور پھر دیکھے وحی جب نازل ہوئی اور کتنی خوبصورت انداز میں سید عائشہ بیان کرتی ہیں، اور کس طریقے سے سبحان اللہ حکمت دیکھے اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ السلام خود فرماتے حدیث میں کہ بری ہیں سید عائشہ، تو لوگ کہتے کہ بیوی اس لیے کہہ رہے نا، منافق نے تو ویسے تہمت لگائی ہیں، آپ کہتے ہیں بیوی نے اسے دفاع بیوی کا دفاع کر رہے ہیں. اسی لیے وحی ایک مہینے تک منقطع رہی، اور سید عائشہ کو پتہ، دیکھیں جیسے المحصنات الغافلات، مؤمنات محصنات غافلات، پتہ ہی نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آج کے زمانے کے لوگ فوراً ایک خبر آگ کی طرح پھیلتی ہے، ان کے بارے بات ہوں گے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تکلیف ہوگی، بیمار ہوگی، طبیعت خراب ہوگی، پھر لوگوں کی بات ہو کیسے پتہ چلا کہ عزت دیکھے، کیسے پردے میں جا کے رات کے اندھیرے میں جا قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی، وہاں پر کیسے وہ مستحگرین، کس طریقے سے ان کے منہ سے نکلا یہ جملہ، ورنہ پتہ نہیں تھا. اللہ نے جب کوئی چیز آسانی کرتا ہے اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے. وہ گری، پھر بیٹے کو بد دعا منہ سے نکلی، بدری صحابی، غلطی ہو گئی، معصوم تھوڑی، اور پھر حد بھی، قذف بھی ان پر قائم کی گئی. پتہ ہے سید مصطح پر اس میں جو تین نماز ہے، حمنہ بن جحش زینب کی بہن، مصطح جو ہے بن اسافہ یہ، اور حسان بن ثابت جو شاعر صحابی ہے، ان تینوں کا نامات ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی، ان تینوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، اور اس تہمت میں وہ بھی شامل تھے، اور ان پر کیونکہ چار گواہ نہ لے کے آ سکے، اوپر حد و قذف قائم کی گئی، اور الحمدللہ اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، توبہ بھی کر لی انہوں نے، تو باقی سب ختم ہو گیا. کیونکہ حد القذف میں تین چیزیں تھیں، کیا تھیں یاد ہے؟ حد القذف میں ایک تو حد ہوگی اس میں، دوسرا فاسق ہوں گے، دوسرا گواہی نہیں مانی جائے گی، تیسرا فاسق ہوں گے، عدل نہیں ہوں گے. انہیں حد قائم کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے، تو توبہ میں کیا ہوتا ہے؟ جو توبہ کر لی تو حد تو حق ہے، وہ تو ہوگی، اور باقی جو ہے جو گواہی واپس آ گئی اور کیونکہ جو فاسق وہ بھی حکم ختم ہو گیا، تو ہاں وہ رضی اللہ عنہم صحابی ہیں اور عدور و ثقات ہیں، یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. عبداللہ بن عبید بن سلول باقی اوپر حد قائم نہیں ہوئی، وہ اس قابل نہیں تھے اوپر حد قائم کی جائے، منافقین کے سردار تھے، ان کو چھوڑ دیا تاکہ ان کو آخرت کے دن جو روز محشر میں مکمل سزا ملے. اس لیے فرمایا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، عذاب عظيم جهنم في الدرك الأسفل من النار. وہاں پر ہوگا. اگلے درس میں انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر کریں گے اور مزید تفصیل اس کے بارے میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. آیت نمبر 6
کے 9 تک جو ہے، جو لیان کا جو مسئلہ ہے، لیان میں شوہر اور بیوی کے درمیان کی ہے، اس کے بارے میں کیا، جو اس نے بیوی کے ساتھ زنا کیا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟
لعال میں تو مسئلہ ختم ہو گیا نا سارا، جس نے کہ اس کو وہ بھی ختم ہے. بیوی نے کہا نہیں، تو قسم کھا کے کہتے نہیں کیا ذرا، اس میں کیسے ثابت ہوگا؟ جب بیوی نے لعال میں کہہ دیا کہ یہ جھوٹا ہے، اقرار تو نہیں کیا زنا کا نا، اقرار کیا ہے لعال میں، یہی تھا کہ دونوں اپنی جگہ پہ سچے ہیں، بات ختم ہو گئی ہے، اس پر کیسے حد قائم ہوگی؟ کوئی نہیں، کوئی سوال ضرورت نہیں ہے، بات ختم ہے. بیوی کا ہے، ہاں بیوی صاحب اگر چار گواہ آ جاتے پھر اسے پوچھ جاتا ہے. دوسری بات بتاؤں میں آپ کو، شریعت نے ہمیشہ پردہ ڈالا ہے. یہ بڑی عجب بات سنیں ذرا، سیدنا معاذ کے قصے میں اعتراف کیا نا، میں نے زنا کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاؤ کس کے ساتھ زنا کی، کون سی عورت تھی، اس پر حد قائم کیا نہیں، خاموش. غامدیہ سے زنا ہوا، پوچھا کس سے زنا کیا، کس کے ساتھ کیا، حد ان پر قائم ہوئی، لیکن جس کے ساتھ زنا کیا اس پر پردہ واپس رکھا. تو یہ لازمی نہیں ہے، جس پر ثبوت مل جائے یا کوئی اعتراف کر لے، یہاں پر ثبوت نے خود اعتراف کر کے آئے نا، اب جس نے کیا اس نے اعتراف نہیں کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھا کس کے ساتھ کیا ہے، اس نے توبہ کر لی، وہ جانے اس کا رب جانے، تو توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر خود یہ دونوں صحابی سیدنا معاذ سیدنا غامدیہ رضی اللہ عنہما اگر توبہ کر لیتے نہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بات ختم، حد قائم ہوتی نہ ہوتی. تو اس لیے شریعت نے سد باب کیا ہے اور مسلمان کو پردے میں رکھا ہے، یعنی کہ کیونکہ ذرا ثابت ہو گیا ہے، اب تمہارا پارٹنر کو ہوا تھا اس کی سزا ملے گی، یہ نہیں ہے. واضح بارک اللہ. حد قائم نہیں ہوگی، تعزیر ہو سکتی ہے. یاد رکھیں حد القذف جو ہے مسلمان مومن عورت کے تعلق سے ہے، مسلمان عورت ہے چاہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، کوئی محسن زنا میں اور ہے، محسن زنا میں کے حد میں اور ہے، محسن قذف کے حد میں اور ہے، محسن زنا کے حد میں کافر بھی ہو سکتی ہے، لیکن حد القذف میں محسنات کے متعلق ہے، محسن مرد کے تعلق سے مومن ہو. اگر کافر پہ کوئی کافر عورت ہے اس پہ کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے، ہم کہیں گے چار گواہ لے کے ورنہ تمہارے پر حد قائم ہوگی، حد قذف نہیں، اس پہ تعزیر ہو سکتی ہے، تعزیر اور سزا ہے جو مقرر حد نہیں ہے. اور واضح ہے کہ حد، ہم حد شرعی کی بات کر رہے ہیں، اس کی یہ شرطیں ہیں. واللہ اعلم.
اگر وہ
لعان کی ضرورت ہی نہیں ہے. لعان کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ لعان ایک طرف خاوند کہتا ہے ہوا ہے, بیوی کہتے نہیں ہوا, تب لعان ہوتا ہے. دیکھیں اگر بیوی کہے میں نے کیا ہی نہیں ہے, لعان ہوگا. بیوی کہتے میں نے کیا ہے, لعان ضرورت ہی نہیں ہے. پھر لعان کب ہوتا ہے؟ جب بیوی انکار کرے. اچھا ایک اور میں سوال کرتا ہوں, لعان کے لیے دونوں آگے سامنے سامنے. اب خاوند نے تو شروع میں کہہ دیا, چار مرتبہ گواہی دے قسم کے, پانچویں پر لعنت کی بات بھی کر لی, تو قاضی کا بیوی کو اب تم کہو, کہتی میں نہیں کہتی, اب کیا ہوگا؟ ہاں حد قائم ہوگی, یا حد قائم ہوگی تو لعان کرنا پڑے گا, ورنہ خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ اقرار ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کو نہیں قید میں رکھا جائے گا, نہیں قول راجح یہی اس میں کہ اس پر حد قائم ہوگی, کیونکہ اب ذرا سے ثبوت مل رہا ہے. ورنہ آؤ پھر لعان میں, لعان یہی کہ آپ نے اپنے اوپر سے حد کی زنا کو ختم کرنا ہے, ایک ہی راستہ لعان میں, آپ وہی کہو جسے اللہ نے حکم دیا ہے. اب واضح ہے؟ ایک منٹ, ہاں یار اعتراف کرے تو لعان ضرورت ہی نہیں ہے. خاوند نے کہا میں نے بیوی کو دیکھا زنا کر دیا, کہتی میں نے کیا ہے, لعان کی کیا ضرورت ہے؟ لعان تب ہوتا ہے جب خاوند کہتا ہے کیا ہے, بیوی کہتے میں نے نہیں, کہ انکار کرے, تب لعان ہوتا ہے. وہ منسوخ ہو گیا, بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. منسوخ ہو گیا ہے, جب خاوند مر جائے اس کے تعلق سے ایک سال تک, یا اس کے ایک یہ بھی تھا کہ جب ذرا ہو جائے اسے پھر بند کر دو, قید کر دو, وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. اس کو بات کریں گے انشاءاللہ.
آپ نے آخر میں بیان کیا کہ منافق جو سردار ہے اس کو چھوڑ دیں, کیوں چھوڑا ہے؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے, کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ جو تین صحابی ہیں انہوں نے اعتراف کیا اور اس نے اعتراف نہیں کیا؟
اللہ سے یہی وجہ شاید.
ایک اور دوسرا یہ کہ اگر جب انہوں نے اعتراف کیا تو ان کا الحمدللہ وہ جو
حکم ختم
ہو گیا اور اس کا باقی رہے گا,
ہاں تو تب تک قیامت باقی رہے گا. بالکل
پرابلم ہو گیا, تو اعتراف والا لازمی ہوتی ہے یہ چیز. کیا
کس چیز کا
اعتراف؟ مثال کے طور پر اگر اسے پوچھتے کہ تہمت لگائی, وہ کہتے میں نے نہیں لگائی.
نہیں وہ شامل تو تھے, اعتراف بھی, اعتراف بھی ہے, کہتے بھی میں نے کیا ہے, وہ شامل بھی تھے. یہ جو جن پہ حد قائم ہوئی ہے
تین صاحب, ٹھیک ہے. اور جو
منافقوں کا سردار, ایک تو کافی تھے, لیکن یہ ہے کہ جو سردار یہی بندہ تھا, اس سے زیادہ معروف تھا, لیکن ثبوت نہیں ہے, اس نے سامنے بھی نہیں آیا, اس لیے حکمت عملی ہی تھی, اس کو چھوڑ دیا گیا. اللہ اعلم. ختم جی, بارک اللہ. ایک دو سوال ہے, بارک اللہ, جزاک اللہ. سوال ریکارڈ نہیں کرنا,
کروں گا.